الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سورہ بقرہ سے ترتیب وار بیان کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ پروگرام تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تک ہم نے اس پروگرام میں سننے کی اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی آج آیت نمبر 282 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں بنیادی طور پر تجارت کے حوالے سے اور لین دین کے حوالے سے اہم ترین مضامین کو بیان فرما رہا ہے اور جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے آخری جو پانچ رکوع ہیں پانچواں رکوع چھوڑ دیجئے تو اس ایک رکوع کے علاوہ پچھلے چار رکوع یعنی 36 سے لے کر 39th رکوع تک تجارت کے اور مال کے حوالے سے اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں اور قرآن پاک میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی موقع پر کسی بھی مقام پر مالی حوالے سے صدقات وغیرہ کے حوالے سے اور مال دینے کے آداب کے حوالے سے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے اتنی تفصیلات آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے یہ بہت طویل مضمون ہے اور اسی کا یہ حصہ ہے جو آج بھی ہم سنیں گے جو کہ تجارت اور بزنس کے حوالے سے بزنس مینز کے لیے بہت اہم سرمایہ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ کاروبار کے وہ اصول ہیں کہ جو آپ کی معیشت کو آپ کی کاروبار کو آپ کے بزنس کو اوج ثریا پہ پہنچائیں گے آپ کے بزنس کی کمزوریوں کو ختم کریں گے اور آپ کے معاملات میں جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
ترجمہ اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا گیا، اور مجموعی طور پر اس آیت میں جو احکام ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جب ادھار کا کوئی بھی معاملہ ہو، قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت ادھار پر کی جائے، تو رقم جب دی جائے، مال بعد میں لینا ہو، یا بعض اوقات مال ادھار پر دیا جاتا ہے رقم بعد میں لی جاتی ہے، اسی طرح دکان یا مکان وغیرہ کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس وغیرہ دیا جاتا ہے، تو کرائے کا معاملہ ہو یا لین دین کا معاملہ ہو، تمام صورتوں میں اس طرح کی معاہدے کو لکھ لینا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا اب انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا اب عام نظر آتا ہے۔ لہذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب میں ہوگا۔ اسی لیے آیت کے درمیان میں یہ فرمایا گیا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، چاہے وہ 10,000 روپے دیے ہوں یا 10,00,000 روپے دیے ہوں، قرضہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن لکھ لینے میں اکتانا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات وہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بہت کام آتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی سبق دیا گیا کہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ پہلے زمانے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ ان پڑھ قسم کے آدمی ہوتے تھے، اور تجارت وغیرہ وہ بھی کرتے تھے، تو جس سے وہ لکھواتے تھے وہ پڑھا لکھا ہوتا تھا، ظاہر ہے تبھی وہ لکھ سکتا تھا، تو اس سے کسی کی دوستی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک فریق کی دوستی ہے، تو اس نے مال بیچا ہے مثال کے طور پر 50,000 روپے کا، لیکن وہ لکھوا دیتا تھا 1,00,000 روپے کا لکھ دو، اور کچھ پیسے اسے پکڑا دیتا تھا۔ اب ان پڑھ آدمی اپنے معاہدے کو پڑھ نہیں سکتا تھا، تو وہ اس کے سامنے یہ چیز ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ ہیرا پھیری۔ بعد میں وہ کہتا بھائی میرا تو 50,000 کا تھا، نہیں وہ کہتا 1,00,000 روپے کا تھا، میرے پاس تو دستاویز ہے، تو اس طرح سے وہ بیچارہ پھنس جاتا تھا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھا جائے، جو لکھنے والا ہے، جو لکھوانے والا ہے، جو لکھ رہا ہے، وہ سب کے سب اللہ سے ڈرتے ہوئے جو حق ہے وہ لکھیں۔ اسی طرح یہ بات یہاں مزید واضح کر دی گئی اس آیت میں کہ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نابینا ہے، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لکھنا بھی لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں بلکہ مفت کا ثواب ہے، تو اسے یہ ثواب چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا کہ لکھنے میں جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ اسی طرح لین دین کا معاملہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، اور گواہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح گزشتہ احکام جو بیان کیے گئے یہ قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر کوئی ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہے، ہاتھوں ہاتھ کوئی معاملہ ہے، رقم دی ادھر سودا لیا، تو اب اس میں لکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم پیسے دے کر چیز لیتے ہیں تو وہاں لکھا نہیں جاتا، ہاں اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے، بلکہ جہاں قوانین ہوں کہ بل وغیرہ بنانا لازمی ہے یا بل لینا لازمی ہے، تو تو وہاں تو اپنے قانون پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز وارنٹی پہ لے رہے تو بل بنوایا جاتا ہے اور اس پہ اسی کی بنیاد پر بعد میں وارنٹی کلیم وغیرہ کیا جاتا ہے, تو اس کو بھی صحیح طرح دیکھ بھال کر بنانا چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو. آیت میں لفظ آیا یدار, عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے. مجہول کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کاتبوں یعنی لکھنے والوں اور گواہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب یعنی لکھنے والے اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں اور اپنے کام کاج میں لگے ہوں اور پھر بھی انہیں لکھنے پہ مجبور کیا جائے, ان سے کہا جائے اپنا کام چھوڑو, اپنا دھندا چھوڑو اور آؤ ہمارا سودا ہو رہا ہے تمہیں لکھنا پڑے گا. تو ایسا نہیں, اگر وہ اپنے کام میں مصروف ہیں تو کسی اور سے لکھوا لیا جائے, یا پھر جو لکھنا جانتا ہے اس سے لکھنے کا معاوضہ دیا جائے تو معاوضے پر وہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے گا, اور اگر اسے معاوضہ نہیں دیا جاتا تو یہ اسے نقصان دینا ہے. یا گواہ کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ وہ دوسرے شہر سے آیا ہو اپنی گواہی دینے کے لیے اور اسے سفر کا خرچہ وغیرہ نہ دیا جائے, تو یہ اس طرح سے کسی کو تکلیف میں بھی نہیں ڈالا جائے گا آپ کے سودے کے لیے اور آپ کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. اور دوسری صورت آیت کی معروف پڑھنے کی صورت ہوگی, اور اس میں مطلب یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ یعنی لکھنے والے اور گواہ جو ہیں لین دین کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں کہ وہ اپنی گواہی غلط دیں, الٹی دیں, یا لکھنے والا کوئی گڑبڑ کر دے, اس طرح لین دین کرنے والوں میں سے کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ جائز نہیں ہوگا. تو دونوں حکم اس آیت کے لفظ یدار سے لیے جا سکتے ہیں. اسی طرح آیت میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ, خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لیا کرو. تو یہ بہت اچھا حکم ہے اور یہ حکم استحبابی ہے, چاہے تو کریں اور چاہے تو نہ کریں, لیکن گواہ بنا لینے سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, اور گواہوں میں بھی ایک گواہ نہیں بلکہ دو مردوں کا کہا گیا تاکہ دو ہوں, تو ایک اگر بھول بھی جاتا ہے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے گا اور اس طرح سے جھگڑے کی صورت کم سے کم رہے گی. آیت میں گواہ بنانے کے حوالے سے جو فرمایا گیا, اس حوالے سے گواہی کے چند احکام بھی سماعت فرمائیے. چنانچہ یاد رہے کہ گواہ کے لیے آزاد, عاقل, بالغ اور مسلمان ہونا یہ شرط ہے. کفار کی گواہی صرف کفار ہی پر مقبول ہے. اسی طرح تنہا عورتوں کی گواہی بھی معتبر نہیں, خواہ وہ چار ہی کیوں نہ ہو, مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے, جیسا کہ ڈیلیوری وغیرہ کے معاملات, عورتوں کے خاص معاملات, ان میں ایک عورت کی گواہی بھی شرعاً مقبول ہے. اسی طرح حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں, صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے. اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے. اور آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گواہی دینا فرض ہے. جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا یہ جائز نہیں. یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں بھی ہے. حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے, بلکہ چھپانا افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا یہ واجب ہے, کیونکہ اس میں حق العبد بھی ہے, جس کا مال چوری کیا گیا اس کا حق بھی تلف ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر گواہی چھپانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا. لفظ چوری اپنی طرف سے کہنا گویا اس کو امبوز کرنا ہے, ایک طرح سے فیصلہ سنا دینا ہے, ابھی تو قاضی نے فیصلہ دیا ہی نہیں اور خود سے چوری کہہ کر اسے چور آپ نے بنا دیا. تو الفاظ کے چناؤ میں گواہی دینے والا احتیاط کرے کہ فلاں شخص نے مال لیا, اب چوری تھی یا کیا تھا وہ فیصلہ قاضی نے کرنا ہے. تو یہ بھی شریعت نے اس باریک بینی کے ساتھ ہمارے معاملات کو دیکھا ہے. حدود کی بات ہوئی تو حدود کا مطلب وہ معاملات جن میں حد لگائی جاتی, سزا دی جاتی ہے, جیسے بدکاری وغیرہ کا معاملہ ہے, شراب پینے کا معاملہ ہے, تو اس میں جو اسلامی سزائیں ہیں تو اس میں یہ گواہ کو اجازت ہے کہ وہ معاملات جن میں حق العبد بندے کا حق تلف نہیں ہو رہا اور کسی نے ایسا جرم کیا ہے جو قابل سزا ہے, تو اس میں گواہ کو اجازت ہے کہ مسلمان کا پردہ رکھ دے اور قاضی کے سامنے گواہی نہ دے اور اس طرح سے اس مسلمان کا عیب چھپا لے تو اس کی فضیلت اور اس کی اجازت بیان کی جاتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 283 میں ارشاد فرماتا ہے,
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
ترجمہ, اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو, اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے, اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے, اور گواہی نہ چھپاؤ, اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے, اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے. ناظرین کرام, مزید جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا اسی کی کچھ ڈیٹیل یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں, اور گروی رکھنے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, اور اب قرضہ لیا لیکن کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا کہ جو لکھ کر ایک معاہدہ بنا دے کہ اس نے فلاں نے فلاں سے قرضہ لیا اور کب واپس کرے گا وغیرہ, تو اب کیا کیا جائے؟ موقع نہیں مل رہا لکھنے کا, کوئی لکھنے والا نہیں, خود لکھنا جانتے نہیں. تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ مقروض جس نے قرضہ لیا وہ جس سے قرضہ دیا ہے اسے اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دے. ہاں اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور ایک دوسرے پر اعتماد کی کوئی کمی نہ ہو تو اس وجہ سے تحریر وغیرہ نہ بھی لکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب چاہیے کہ مقروض اپنی امانت سمجھداری کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کر دے, کیونکہ کوئی دستاویز تو نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کو اس نے آپ کی ضرورت کے وقت قرضہ دیا تھا. اب لکھت پڑھت نہ ہو سکی لیکن اس نے آپ پہ حسن ظن کیا تھا کہ آپ اس امانت کو واپس وقت پر ادا کر دیں گے, تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قرضے کو وقت پر ادا کر دیں اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, لوگ قرضہ دیتے ہیں, لکھت پڑھت نارملی نہیں ہوتی, جو چھوٹے قرضے ہوتے ہیں خاص کر اور انڈیویجول سے لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی, اور پھر کئی بار سامنے والا مکر بھی جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اور اس کے پاس جو قرض خواہ ہے جس نے قرضہ دیا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, نہ کوئی دستاویز ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے, اور دیتے وقت ایک اعتماد تھا, حسن ظن تھا. لہٰذا جو مقروض ہے اسے چاہیے کہ اپنا قرضہ وقت پر ادا کر دے, چاہے اس کے لیے کیسی کاوش کرنی پڑے, لیکن اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بد اعتمادی نہ کرے. تو یہ کچھ معاملات یہاں پر بیان کیے گئے, اور رہن رکھ دینا یعنی کوئی چیز گروی رکھ دینا یہ ادھار کے معاملات میں مستحب ہے, اچھا ہے کہ تاکہ اپنی چیز اس کے پاس پڑی ہے, جب آپ اپنی رقم واپس کریں گے تو وہ آپ کی چیز آپ کو لوٹا دے گا. اسی طرح حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا, رہن عربی میں کہتے ہیں, گروی رکھنا یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, اور غیر سفر کی حالت میں بھی حدیث پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے, مشورہ دیا گیا ہے. بخاری شریف اور ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا, یہ ایک پیمانہ ہے, 20 سا تقریباً یہ 80 کلو کے لگ بھگ بنتا ہے, اتنے جو آپ نے لیے تھے. اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے, یعنی اس کو دے دینا, اس کے پاس وہ چیز چلی جائے یہ ضروری ہے, بغیر قبضے کے گروی رکھنا یہ مکمل نہیں ہو سکے گا. گروی رکھنے کے حوالے سے جو تفصیلی معاملات ہیں وہ بہار شریعت کے 17 حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس رکوع کی دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے, اور کھول کھول کر ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو رن کرنا ہے بزنس میں اور کاروبار میں, تجارت میں, قرض کے لین دین میں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا کامل ہے. اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ دیگر معاملات کا بھی بیان ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمارا دین نماز, روزہ, زکوٰۃ تک محدود ہے, بلکہ ہمارا دین ایک کامل دستور حیات ہے. ہر چیز کا بیان اس دین میں ہے, اور اس دین کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. یہ دین صرف چند معاملات تک محدود نہیں, ہمارا ایک ایک سانس دین کے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے. اور ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں یہ نہایت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے. ہم جتنا ان کو فالو کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہوگا, ہمارے معاملات کا فائدہ ہے, بزنس کا فائدہ ہے, کاروبار کا فائدہ ہے, نیک نامی ہماری رہے گی, اعتماد ہمارا بڑھے گا اور ہم سکون میں رہیں گے. شریعت کو جتنا ان فالو کریں گے اتنا بے سکونی اپنی بڑھے گی. تو جس طرح یہ تجارت کے معاملات, آپ کا معاملہ لکھا ہے, معاہدہ ہے, تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا, آپ آرام سے سو رہے ہوں گے کہ جس کو مال دیا ہے میرے پاس دستاویز ہے وہ انشاءاللہ مجھے لوٹا دے گا. بعض اوقات دستاویز نہیں ہوتے, کچھ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے, پتہ نہیں واپسی ملے گا بھی کہ نہیں. تو پتہ چلا کہ شریعت کے فالو کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اور ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم ہونا اور ان معاملات کو سیکھنا یہ بھی بہت مفید ہے. لہٰذا اگر کوئی اچھی نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے, اکاؤنٹنٹ بنتا ہے, اکاؤنٹس وغیرہ پڑھتا ہے اور اس کے متعلق جو علوم ہیں وہ پڑھتا ہے تاکہ مسلمانوں کے مالی معاملات کو میں بہتر انداز میں مینیج کروں گا اور اس کو دیکھوں گا, اس میں کوئی اچھی اپنی فیوچر میں آگے بڑھوں گا, تو اچھی نیت ہوگی اور لوگوں کی مدد کا بھی ارادہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا. ہاں, سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی. آیت میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی گئی جو ابھی ہم نے سنی, ولا تکتم الشہادہ, گواہی کو نہ چھپاؤ. گواہی جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے اور ایک امانت ہے. لہذا گواہی کو چھپا کر مسلمان کا نقصان کرنا یا نقصان کروانا یہ حرام ہے. اور جو گواہی چھپاتا ہے تاکہ کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے, اسے لاس وغیرہ ہو جائے, اس کا حق تلف ہو جائے, فرمایا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ, اس کے دل کو گناہگار کہا گیا, اس کا دل گناہگار ہے کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جا رہا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کے حق کو کچھ نہ سمجھا, اس کا دل گندا ہے. کیونکہ مسلمان کے حق کو مومن اور مسلمان بہت اہم سمجھتا ہے, اس لیے وہ چھپاتا نہیں اپنی گواہی کو تاکہ اس کی گواہی کے ذریعے اس کا حق پورا ہو جائے. اور یاد رہے کہ گواہی کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین پاک پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ چند چیزیں ہیں وہ دین ہیں, چند باتیں ہیں وہ اسلام ہے. نکاح ہے تو ٹھیک ہے, مولوی صاحب کا, مولانا صاحب کا معاملہ ہے, بچہ پیدا ہوا تو چند چیزوں میں دین کا معاملہ ہے, کسی کا انتقال ہوا تو غسل, کفن, دفن, جنازہ, تدفین میں دین کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ دین کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. تو دین جو ہے یہ مکمل دستور حیات ہے. ہر معاملے میں ایک مومن اور ایک مسلمان کے دین سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہوتا ہے. لہذا زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھائے, ہر اسٹیپ پر آپ کی نظر پہلے دین پر ہونی چاہیے کہ اس قدم کے اٹھانے میں میرا دین کیا کہتا ہے. جب آپ اس طرح اپنی لائف کو ڈیزائن کریں گے, آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, سکون قلبی میسر آئے گا, پیس آف مائنڈ ملے گا اور آپ ایک اچھی لائف گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے آخرت کی طرف. کیونکہ جانا تو ہے ہی, سب جانتے ہیں, سب مانتے ہیں, کوئی منکر تو نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے. لیکن جب ہم اس انداز سے جائیں گے تو یہ دنیا تو ہم نے بنا ہی لی, آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دین پاک کی قدر اللہ ہمیں نصیب کر دے اور یہ قرآن کی باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ. زندگی رہی, سورہ بقرہ کی اب آخری تین آیتیں بچی ہیں. اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اس کا اختتام کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.